بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ شی آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 3 شپ کی ملاقات پیج نمبر 31 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ایک مصری شپ یعنی پانی کا جہاز کے اندر جو بیروت جا رہا تھا اور جس میں پہلے ہی سے میں نے اپنی جگہ کا ریزرویشن کرا لیا تھا، اسی حساب سے اسی دن میں اسکندریہ سے روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے محسوس کیا کہ جسمانی اور فکری دونوں اعتبار سے بہت ہی خستہ ہوں، لہٰذا تھوڑی دیر سو گیا۔ کشتی کو سمندر میں چلتے ہوئے 2-3 گھنٹے ہوئے تھے۔ سوتے میں اپنے بغل والے شخص کو کسی سے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ بھائی صاحب بہت تھکے ہیں۔ میں نے ذرا آنکھ کھول کر کہا، جی ہاں، قاہرہ سے اسکندریہ تک کے سفر نے انچر پنچر ڈھیلے کر دیے ہیں۔ چونکہ مجھے حسب وعدہ بہت ہی سویرے پہنچنا تھا، اس لیے رات کو سو بھی نہیں سکا۔ اس شخص کے لب و لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص مصری نہیں ہے۔ میری بکواس کرنے کی عادت نے مجھے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس کو اپنا تعارف کرا دوں اور اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کروں۔ اس نے بتایا وہ عراقی ہے، اس کا نام منم ہے، بغداد یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، قاہرہ گیا تھا تاکہ پی ایچ ڈی کے تھیسس جامعہ اظہر میں پیش کرے۔ پھر ہم میں گفتگو چھڑ گئی۔ ہم نے مصر کے بارے میں، عالم اسلام کے موضوع پر، عالم عرب کے سلسلے میں، عربوں کی شکست، یہودیوں کی فتح کے بارے میں گفتگو کی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بات میں بات نکلتی چلی آتی ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ شکست کا اصلی سبب مسلمانوں اور عربوں کا چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور مختلف مذہبوں میں بٹ جانا ہے۔ مسلمانوں کی دنیا میں اتنی بڑی اکثریت ہونے کے باوجود ان کے دشمنوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ زیادہ تر گفتگو مصر اور اہل مصر کے بارے میں ہوئی۔ شکست کے اسباب پر ہم دونوں متفق تھے۔ میں نے اتنی بات کا اور اضافہ کیا کہ استعمار نے ہم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا ہے تاکہ ہم پر حکومت کر سکے اور ہماری نکیل اس کے ہاتھ میں رہے۔ میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں۔ ہم آج بھی مالکی اور حنیفی میں بٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنا ایک واقعہ بتایا کہ قیام قاہرہ کے دوران میں نے ایک مرتبہ مسجد ابی حنیفہ میں جا کر عصر کی نماز جماعت سے ادا کی، لیکن نماز ختم ہوتے ہی جو شخص میرے پہلو میں کھڑا تھا مجھ پر برس پڑا اور تحدید آمیز لہجے میں کہنے لگا، تم نے نماز میں ہاتھ کیوں نہیں باندھے؟ میں نے بہت ہی ادب و احترام سے عرض کیا، مالکی حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور میں مالکی ہوں۔ اس نے اسی غصے کی حالت میں کہا، تو مالک کی مسجد میں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو۔ چنانچہ میں وہاں سے بہت رنجیدہ اور غصے میں چلا آیا اور مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اتنے میں عراقی استاد زیر لب مسکراتے ہوئے بولے، بریکٹ میں لکھا ہے، دوسری مثال میری ہے کہ بریکٹ کلوز، میں شیعہ ہوں۔ اتنا سنتے ہی میں آگ بگولا ہو گیا اور بغیر کسی پاس و لحاظ کے میں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ سے میں بات ہی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا، آخر کیوں؟ میں نے کہا، آپ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں، آپ لوگ تو علی علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ البتہ جو اعتدال پسند ہیں وہ عبادت تو خدا کی کرتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے اور جبریل علیہ السلام کو ست و شتم کرتے ہیں، جبکہ جبریل علیہ السلام نے امانت میں خیانت کی ہے کہ رسالت علی علیہ السلام کے حوالے کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں میں نے ذکر کیں، اور اس پوری گفتگو کے دوران میرا ہم سفر کبھی تو تبسم زیر لب کرتا تھا اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا تھا۔ اور جب میں نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو اس نے مجھ سے کہا، کیا تم مدرس ہو؟ تم بچوں کو پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، جب استادوں کا یہ حال ہے تو عوام کو ملامت کرنا فضول ہے، کیونکہ عوام تو کال انام ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ انہوں نے فوراً کہا، معاف کیجئے گا، ذرا یہ تو بتائیے، جھوٹے ادعات آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ میں نے کہا، تاریخ سے اور جو تمام لوگوں کے نزدیک مشہور ہے ان باتوں سے۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو خیر جانے دیجئے، جناب عالی نے تاریخ کی کون سی کتاب پڑھی ہے؟ میں نے بعض کتابوں کے نام گنوانے شروع کر دیے، مثلا فجر الاسلام، ظہر الاسلام، زہرا الاسلام، احمد امین وغیرہ کی کتابوں کے نام لیے۔ وہ بولا، بھلا احمد امین کی باتیں شیعوں پر کیسے حجت ہو جائیں گی؟ یہ کہہ کر انہوں نے اضافہ کیا، دیکھیے، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے के शियों के असली और मशहूर मसादिर से अजबात कीजिए। मैंने कहा, जो बात खासो आम सभी के नज़दीक मशहूर व मारूफ हो, इसकी तहकीक की क्या ज़रूरत है। वो बोले, सुनिए, जब अहमद अमीन ने पहली मर्तबा इराक़ की ज़ियारत की थी तो नजरफ़ अशरफ में जिन असातिज़ा ने इनसे मुलाकात की थी, इनमें एक मैं भी था। और जब हम लोगों ने इनको सरजनिश की कि आपने शियों के बारे में कैसे कैसे खराफात तहरीर कर दिए हैं, तो उन्होंने ये कहकर माजरत की कि मैं आप हजरात के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इससे पहले कभी किसी शिया से मुलाकात भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। इस पर हम लोगों ने कहा, उज़्र गुना बद तराज गुना वाली मिसाल आप पर सादिक आती है। जब आपको हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं था तो ऐसी बातें आपने क्यों तहरीर की। इसके बाद हमारे हमसफ़र ने मज़ीद इजाफ़ा करते हुए कहा, बरादर, जब हम कुरान करीम से यहूद व नसारा की गलती साबित करते हैं तो कुरान अगरचे हमारे लिए हुज्जत बालिगा है, लेकिन जब वो लोग इसको नहीं मानते तो इससे इनके खिलाफ दलील नहीं लाई जा सकती। लेकिन अगर इनकी किताबों से जिस पर वो अकीदा रखते हैं इनके मज़हब का बतलान किया जाए तो ये दलील महकम व मज़बूत होगी। और कुरान ने यही किया है, इसीलिए हम कुरान से इस्तदलाल करते हैं, यानी इन्हीं की किताबों से इनकी गलती साबित करो। बकौल शख्स से, मियाँ की जूती मियाँ का सर, तब तो बात सही है वरना नहीं। एक प्यासे को शीरी पानी पीकर जैसे सुकून मिलता है, इसी तरह अपने हमसफ़र की तकरीर का असर मेरे ऊपर हुआ। और अब मैंने अपने अंदर ही महसूस किया कि मैं नाकद हाकद यानी कीना परवर नकाद नहीं रहा, बल्कि बाईस फ़ाकत यानी गुमशुदा शय का मतलाशी की हैसियत इख्तियार कर लिए, क्योंकि इस शख्स की मंतक सलीम और हुज्जत कवी को मेरी अक़ल ने तस्लीम कर लिया था। और अगर मैं थोड़ी सी इनकिसारी बरतूं और कान धर के इसकी बात सुनूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। चुनाचे मैंने रफ़ीक़ सफ़र से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हैं। इसने कहा, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनियाए शियत का यही अकीदा है मेरे भाई। अगर तुम मेरी बात मानो तो बजाते ख़ुद तहकीक करो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अपने शिया भाइयों के बारे में ऐसी बदगुमानी ना करो, बाज़ बदगुमानी गुनाह होती है। इतना कहकर मज़ीद ये भी कहा, अगर आप सरे दस्त हकीक़त के मतलाशी और हक़ के जोया हैं और अपनी आँखों से देखकर दिल से यकीन करना चाहते हैं तो मैं आपको इराक़ की ज़ियारत और वहाँ के उलमाए शिया और अवाम से मुलाकात की दावत देता हूँ। इसके बाद मुखालिफीन और मतलब परस्तों के झूठ का पलंदा खुल जाएगा। मैंने कहा, मेरी तो दिली तमन्ना थी कि कभी इराक़ की ज़ियारत करूँ और वहाँ के इन मशहूर आसार क़दीमा को देखूँ जिनको अब्बासी खुलफा छोड़ गए हैं, मखसूसन हारून रशीद के इस्लामी अवतार। लेकिन इस सिलसिले में चंद मजबूरियां मेरे पैरों की बेड़ियां बनी हैं। पहली ये कि मेरे इक्तिसादी हालात ठीक नहीं हैं, बड़ी जहमतों से मैंने जोड़ जमा करके अपने उम्रा का इंतज़ाम किया। और दूसरी बड़ी मजबूरी ये है कि मेरा पासपोर्ट इस किस्म का है जिस पर इराक़ की हुकूमत वीज़ा ही नहीं देगी, वरना ज़रूर आता। रफ़ीक सफ़र, जब मैंने आपको इराक़ की दावत दी है तो बैरूत से बगदाद आने जाने का पूरा खर्च मैं बर्दाश्त करूँगा और बगदाद में आप मेरे मेहमान होंगे। अब रहा पासपोर्ट वाला मसला, तो इसको खुदा पर छोड़ते हैं। जब खुदा चाहेगा तो आप बग़ैर पासपोर्ट के भी इराक़ की ज़्यारत कर सकते हैं। वैसे हम बैरूत पहुँचते ही इराक़ के वीज़े की कोशिश करेंगे। मैं अपने रफ़ीक़ सफ़र की इस पेशकश को सुनकर बहुत खुश हो गया और इससे वादा कर लिया कि इंशाल्लाह कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। सोने के कमरे से निकलकर जहाज़ के अरशे पर जाकर मैं ताज़ा हवा खाने लगा और इस वक्त तक मैं एक नई फ़िक्र से दोचार हो चुका था। समंदर में जहाँ हद नज़र तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, मेरी अकल चक्कर लगा रही थी। मैं अपने इस खुदा की हमदो तस्बीह में मशगूल था जिसने इस वसी कायनात को खल्क फरमाया और इस जगह तक पहुँचने पर इसका शुक्र कर रहा था। और ये दुआ भी कर रहा था, खुदाया मुझे शर और अहले शर से महफूज रख, ख़ता व लग़्ज़िश से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी क़ुव्वत फ़िक्र के सामने जैसे फ़िल्म दिखाई जा रही हो और एक एक करके तमाम वाक़यात पर्दे फ़िल्म की तरह मेरे हाफ़ज़े के पर्दे फ़िल्म पर आने लगे। बचपने में जिस नाज़ो नाम से पला था, ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए थे, सब एक एक करके गुज़रने लगे और मैं एक शानदार मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने लगा। और मुझे ये एहसास होने लगा जैसे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूस अनायतें मुझे अपने घेरे में लिए हैं। फिर मैं मिस्र की तरफ متوجہ ہوا جس کے ساحل کا کبھی کبھی کوئی حصہ یہاں سے نظر آ جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مصر کو ودا کہنے لگا۔ اس مصر کو جس کی یادوں میں سے ابھی تک عزیز ترین یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی جس کا بوسہ لیا تھا، مجھے اب بھی ستا رہی ہے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں اس نئے شیعہ دوست کا کلام آنے لگا جس نے میرے بچپنے کے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کا وعدہ کر کے میرے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، یعنی عراق کی زیارت، اور ان شہروں کی زیارت کرنا چاہتا تھا جن کو میرے ذہن نے تخلیق کیا تھا کہ ہارون کی حکومت نے اس طرح بنایا ہوگا اور مامون کی حکومت نے اس طرح بنایا ہوگا۔ وہی مامون جو دارالحکومہ کا مؤسس تھا، جس میں مغرب سے مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے طلاب آیا کرتے تھے، اور اس وقت اسلامی تہذیب اپنے پورے شباب پر تھی۔ اس کے ساتھ عراق قطب ربانی، شیخ سمدانی، سیدی عبد القادر جیلانی کا شہر ہے، جن کا شہرہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں ہے اور جن کا طریقہ گاؤں گاؤں میں پہنچا ہوا ہے، جن کی ہمت تمام ہمتوں سے بلند و بڑھتا رہے۔ میرے خواب کی تعبیر کے لیے یہ پروردگار کی طرف سے جدید عنایت تھی۔ میں ابھی انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور امید و تصورات کے سمندر میں پیر رہا تھا کہ کھانے کی گھنٹی نے مجھے ہوشیار کر دیا اور میں بھی ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسا کہ ہر مجمع میں ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور ہر شخص دوسرے سے پہلے داخل ہونا چاہتا تھا۔ شور و غل کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ میرا شیعہ رفیق سفر میرے کپڑے پکڑ کر اپنی طرف نرمی کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا ہے، برادر بلا وجہ اپنے کو مت تھکاؤ، ہم لوگ بعد میں بڑے آرام سے کھا لیں گے، یہ شور شرابہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، میں تو ہر جگہ تم کو تلاش کرتا پھرا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو آؤ پہلے نماز پڑھ لیں، پھر آ کر کھانا کھائیں گے۔ اس وقت تک یہ بھیڑ اور شور و غل سبھی ختم ہو چکا ہوگا، ہم لوگ آرام سے کھا سکیں گے۔ میں نے اس کی رائے پسند کی اور ہم دونوں ایک خالی جگہ پہنچے۔ وضو کے بعد میں نے اسی کو آگے بڑھا دیا کہ یہی امامت جماعت کرے اور میں دیکھتا ہوں کیسی نماز پڑھتا ہے، اپنی نماز میں دوبارہ پڑھ لوں گا۔ اور جو ہی اس نے اقامت کے بعد قرأت و دعا پڑھی، مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں صحابہ کرام میں سے کسی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، جن کے بارے میں کتابوں میں پڑھتا رہا ہوں اور ان کے درو تقویٰ کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں۔ نماز ختم کر کے اس نے ایسی ایسی لمبی دعائیں پڑھی جن کو اس سے پہلے نہ میں نے اپنے ملک میں سنا تھا اور نہ دیگر ان ممالک میں جہاں کا میں سفر کر چکا تھا۔ اور جب میں سنتا تھا کہ یہ شخص محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے اور جس کے وہ حضرات اہل ہیں اس سے ثنا کر رہا ہے، تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا تھا اور میں مطمئن ہو جاتا تھا۔ نماز کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور یہ دعا کرتے سنا کہ خدا میری بصیرت کھول دے اور مجھے ہدایت عطا کرے۔ نماز کے بعد جب ہم ہوٹل پہنچے تو وہ خالی ہو چکا تھا۔ جب تک میں نہیں بیٹھ گیا، میرا رفیق نہیں بیٹھا۔ ہمارے لیے کھانے کی دو پلیٹیں لائی گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی پلیٹ میرے سامنے رکھ دی اور میری اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی، کیونکہ میری پلیٹ میں گوشت کم تھا، اور مجھ سے اس طرح کھانے کے لیے اصرار کرنے لگا جیسے میں اس کا مہمان ہوں، اور کھانے پینے دسترخوان کے ایسے ایسے لطیف قصے سنائے کہ جن کو میرے کانوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس کا اخلاق بہت پسند آیا۔ پھر ہم نے نماز عشاء پڑھی اور اس نے ایسی دعائیں پڑھی کہ میں اپنے گریے کو ضبط نہ کر سکا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ میرا گمان اس کے بارے میں بدل جائے، کیونکہ بعض ظنون گناہ ہیں لیکن کون جانتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا، لیکن خواب میں بھی عراق اور الف لیلہ کو دیکھتا رہا۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب وہ نماز صبح کے لیے اٹھ رہا تھا۔ نماز سے صبح پڑھ کر ہم دونوں خدا کی ان نعمتوں کا ذکر کرنے لگے جو اس نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ دوبارہ میں پھر سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرا نفس بہت مڑتا ہوا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ ہم ہوٹل میں کھانا کھا ہی رہے تھے کہ سائرن کی آواز کے بعد یہ اطلاع دی گئی کہ لبنانی ساحل کے قریب ہمارا شپ پہنچ چکا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم بیروت کی بندرگاہ پر ہوں گے۔ دو گھنٹے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم نے غور کر لیا اور کسی فیصلے پر پہنچے؟ میں نے کہا اگر ویزا مل جائے تو پھر کوئی معنی نہیں ہے، اور میں نے اس کی دعوت کا شکریہ ادا کیا۔ بیروت اتر کر ہم نے وہ رات وہیں گزاری۔ इसके बाद बैरूत से दमिश्क के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते ही हमने सिफारत खाना इराक़ का रुख किया और नाकाबिले तसव्वुर हद तक की जल्दी में मुझे वीज़ा मिल गया। जब हम वहाँ से निकले तो वो हमको मुबारकबाद दे रहा था और ख़ुदा की इस आनत पर इसकी हम्द कर रहा था।